الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطات المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات محترم. سن 1418 ہجری کے آغاز پر ایک بار پھر ہمیں مجتمع ہو کر افہام و تفہیم کا موقع مل رہا ہے. ہماری صدیوں پرانی روایت ہے کہ ہم نئے سال کا آغاز خوشی سے نہیں کرتے بلکہ غم سے کرتے ہیں. ہماری اس روایت پر 1417 ہجری کا 30ویں ذلحج کا ڈوبتا ہوا سورج بھی گواہ ہے اور 1418 ہجری کا طلوع کرتا ہوا چاند بھی گواہ ہے. ہم نے کبھی نئے سال کے آغاز کو دعاؤں سے شروع نہیں کیا. ہم اس دن دعائیں بھی مان سکتے تھے لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے علم میں ہے کہ اس مہینے میں رسول کا نواسا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. تو اب مجھے بتاؤ کہ ہم نئے سال کو دعاؤں سے شروع کریں یا رسول کی تعزیت سے شروع کریں. یہ مرحلہ فکر میرے سننے والوں کے لیے بڑا نازک ہے کہ یہ غم یہ گریہ یہ آزاداری ہماری پہچان ہے, یہ ہمارا تشخص ہے. ہم اگر زندہ ہیں تو اس آزاداری کے سبب, اور ہم اگر باقی ہیں تو اس گریہ کے سبب. اور ہم ماضی میں اقتدار اور ملوکیت کی لٹکتی ہوئی تلواروں کے باوجود اپنے آپ کو بچا کر حال تک لے آئے. ماضی گواہ ہے, ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ہم نے اقتدار کی پرواہ نہیں کی, ملوکیت کی پرواہ نہیں کی. ہم نے ہمیشہ غم حسین کو زندہ رکھا, اور کیوں زندہ نہ رکھے؟ اس لیے کہ ایک بی بی سسکیاں لینے کے دعائیں مانگ رہی ہے کہ پروردگار میرے بیٹے پر رونے والوں کو محفوظ رکھ. آ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میرے دوستو میرے عزیزو میں چاہوں گا کہ اس نئے سال پر تمہیں حسینیت کا ایک معجزہ دکھلاؤں. دیکھو دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے, مغرب اور مشرق. اگر تاریخ تہذیب انسانی اٹھا کر دیکھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں مشرق میں پیدا ہوئی. انسان کی جو تہذیب ہے نا, جو معاشرت, جو روایت ہے, وہ روایت سب سے پہلے کہاں پیدا ہوئی؟ مشرق میں پیدا ہوئی. موئنجودارو مشرق میں, ٹیکسلا مشرق میں, گندھارا مشرق میں, ہندوستان کی آثار قدیمہ مشرق میں, اہرام مصر مشرق میں, بابل کی تہذیب مشرق میں, نینوا کی تہذیب مشرق میں. دیکھو کتنی عجیب و غریب تہذیبیں گزری. اچھا قوم عاد مشرق میں گزری, قوم سمود مشرق میں گزری, قوم سبا یمن والی مشرق میں گزری. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے, یہ جو تہذیبیں میں نے گنائی نا, اہرام مصر مشرق میں, مصر کی تہذیب یاد ہے نا. اچھا تو صدیوں تک وہ بستیاں بسی رہی, صدیوں تک شہر بسے رہے, وہ قومیں صدیوں تک حکومتیں کرتی رہی, لیکن آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد وہ صدیوں کے بسے ہوئے شہر کھنڈر بن گئے یا نہیں؟ بھائی پہنچنے کی کوشش کرو. آج پیغام دینا چاہ رہا ہوں. بھائی کہتے ہیں کہ 1000 سال کی تہذیب تھی فرعونوں کی, آج سوائے احرام مصر کے کچھ باقی ہے کھنڈر ہے جنہیں انسان تفریح دیکھنے جاتا ہے. تو 1000 سال کے بسے بسائے شہر ختم ہو گئے. 2000 سال کی پرانی تہذیبیں, یمن اور سبا کی تہذیبیں ختم ہو گئی. تو یہ انسانی تہذیبیں ہیں کہ صدیوں کے بعد بھی نہ تاریخ میں ہے نہ مشاہدے میں. اور ایک بستی ایسی تھی جو 2 محرم کو بسی. خیموں کی بستی ایک بستی ایسی بھی تھی کہ 2 محرم کو وہ بستی بسی اور 10 محرم کو بستی لوٹ لی گئی. اور آج تک یہ موجودہ, یہ حسین کا موجودہ ہے یا نہیں, کہ آج تک وہ بستی زمین پہ بھی زندہ ہے, مومنین کے دلوں میں بھی زندہ ہے. ڈوب گیا چاند, چاند سن 1418 ہجری کا کشب طلوع کر گیا, اور سورج سن 1417 ہجری کا کل شام کو ڈوب گیا نا. نئے سال کا آغاز ہو گیا. چاند تم نے بھی دیکھا ہوگا, چاند میں نے بھی دیکھا. 1418 ہجری کا چاند, پہلی رات کا چاند تم نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا. لیکن کبھی تم نے غور کیا؟ اب دیکھو میں مختصر سے نہیں پڑھ رہا ہوں, نفسیات کی بات ہے کہ حسین کی پیدائش کے بعد اس چاند کو کبھی لہرا نے بھی تو دیکھا ہوگا نا. حسین کی پیدائش کے بعد, کربلا کا واقعہ سننے کے بعد باپ سے کبھی زہرا نے بھی دیکھا ہوگا اور یہ سوچا ہوگا کہ محرم کا یہ چاند نکلے گا لیکن میرا چاند گہن میں چلا جائے گا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں شہزادی کی حسرتوں کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکوں. بھائی زینب کو پہچانتے ہو نا, کربلا کے پہلے بھی زینب نے چاند دیکھا ہوگا, کربلا کے بعد بھی شہزادی نے چاند دیکھا ہوگا, لیکن کیفیتیں بدل گئی ہوں گی. اچھا تو آج تک رسم دنیا ہے کہ جب چاند دیکھو تو دعا مانگو, چاند دیکھو تو دعا مانگو. مجھے نہیں معلوم کہ وہ بیمار بیٹی جسے مدینے میں چھوڑ کے گئے تھے, جب اس نے محرم کا چاند دیکھا ہوگا تو کس قسم کی دعا مانگی ہوگی؟ شاید کہا ہو پروردگار میرے مسافروں کی خیر ہو. یہ چاند رباب نے بھی دیکھا ہوگا. مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ سید سجاد جب محرم کا چاند دیکھتے تھے تو امامے کو اتار کر دیکھ دیا کرتے تھے. بس میرے دوستو میرے عزیزو، اب اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، مجھے آگے جانا ہے. سید سجاد محرم کا چاند دیکھ کر اپنے امامے کو اتار کے رکھ دیا کرتے تھے. علی ابن موسیٰ رضا محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ننگے پاؤں چلتے تھے راستوں میں، اور جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا کہ فرزند رسول محرم کے لیے اتنا اہتمام، تو رو کر کہنے لگے اگر کسی کا کوئی شخص گم ہو جائے تو وہ پوری زندگی اسے تلاش کرتا ہے. ارے مجھ سے کہتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے 18 جوان علی ولی حاجی شہید کیے گئے. دنیا پوچھتی ہے کب تک رو گے؟ بھائی ہم سے سوال ہے کب تک رو گے؟ بھائی عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے اور عجیب مسئلہ ہے جس مسئلے تک میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. بھائی دنیا پوچھتی ہے کب تک رو گے، تو میں نے ہمیشہ کہا، سنو میری پالیسی سنو، میں نے ہمیشہ کہا ہمیں رونے دو. تم پوچھ رہے ہو کب تک رو گے، ہمیں رونے دو، تمہاری بقا ہمارے رونے میں ہے. ہمیں رونے دو، اگر ہم چپ ہو گئے تو تم رو گے. یہ رونا علامت ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے. رونا شعار زندگی ہے، رونا تہذیب غم ہے، رونا معیار انسانیت ہے. بھائی سننا، اس لیے کہ اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا اپنے سننے والوں کو. یہ رونا حسین پر نہیں ہے، حسین کی مصیبتوں پہ. جملہ یاد آیا، میرے مولا نے کہا تھا انا قتیل الابرا. جملے کا ترجمہ سنو گے؟ انا قتیل الابرا، مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا. اس جملے کی کچھ تھا سمجھ آئی؟ انا قتیل الابرا، مجھے رولا رولا کے شہید کیا گیا. بھائی میرا مولا عاشور کے دن کبھی عباس کی لاش پر رویا، کبھی اکبر کی لاش پر رویا، کبھی اول محمد کی لاش پر رویا، کبھی ششمائے کو دفن کرتے ہوئے رویا. تو یہ رونا حسینیت کی یاد ہے، اور یہ وہ حسینیت ہے کہ اگر کربلا برپا نہ ہوتی تو نہ انسان سمجھ میں آتا، نہ قرآن سمجھ میں آتا. اگر حسین ابن علی عاشور کے دن کربلا کو برپا نہ کرتے تو نہ انسانیت سمجھ میں آتی، نہ قرآن سمجھ میں آتا. قرآن کو بچایا حسین نے، انسانیت کا تعارف کرایا حسین نے. بس میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا، میرے سننے والوں کے ذہن میں موضوع ہوگا انسان معاصر اور قرآن، اور میں نے اس موضوع کے لیے 30ویں پارے کی انتہائی مشہور و معروف سورت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سا میرا سننے والا ہے جس کے ذہن میں سورت پہلے سے موجود نہ ہو؟ والعصر، زمانہ گواہ ہے، قسم ہے، اور قسم ہوتی ہے گواہی کے لیے. آپ کہتے ہیں نا اللہ کی قسم، یعنی اللہ گواہ ہے، تو قسم ہوتی ہے گواہی کے لیے. والعصر، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، پوری انسانیت خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے حق کی تلقین کی، جنہوں نے صبر کی تلقین کی. تو اس چھوٹے سے سورے میں انسانوں کے دو گروہ بتائے گئے. دیکھو تمہیدیں استوار کر رہا ہوں اور ان تمہیدوں سے مجھے مستقبل میں کام لینا ہے. اس چھوٹے سے سورے میں، تین آیتوں کے سورے میں، انسانوں کے دو گروہ بتلائے گئے. ایک وہ جو خسارے میں ہیں، دوسرے وہ جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں. ٹھیک، پھر سننا، دو گروہ ہیں انسانوں کے. ایک گروہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. دوسرا گروہ نفع میں ہے، فائدے میں ہے، خسارے سے بچا ہوا ہے. یہی ہے نا؟ اچھا، اگر یہ بات میرے سننے والوں تک پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ اس سورے کا میسج میں نے کنوے کر دیا. بڑا عجیب و غریب میسج ہے. اللہ نے کہا کیا؟ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو مومن ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, حق کی تلقین کرتے ہیں, صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہی تو کہا ہے نا. یعنی پوری انسانیت کو بنیادی طور پر اللہ نے کہا کہ نقصان میں ہے اور کچھ لوگوں کو الگ کر لیا. یہی ہے نا. اچھا آپ نے ساری دنیا کے اگر قواعد دیکھے ہوں تو ساری دنیا کے قواعد میں ایک اصول ہے اور وہ اصول اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اصول اگر پہنچ گیا میری محنت سوارت ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جب ایک قانون سے کچھ لوگوں کو نکالا جاتا ہے تو جو قانون پہ عمل کر رہی ہوتی ہے وہ اکثریت ہوتی ہے, جو نکالے جاتے ہیں وہ اقلیت ہوتی ہے. میں مثال دوں گا تاکہ میرے سننے والوں تک بات پہنچ جائے. سب آ گئے مگر فلاں نہیں آیا, تو سب اکثریت ہیں مگر فلاں اقلیت ہے. تو اکثریت میں سے اقلیت کو نکالا جاتا ہے. بھائی بات تو واضح ہو گئی نا. بھائی سارے شہر میں بجلی تھی مگر فلاں محلے میں نہیں تھی, تو بیشتر محلوں میں تھی اور جن محلوں میں نہیں تھی ان کو آپ نے کم محلوں کو نکال لیا. اصول کیا ہے؟ اصول کیا ہے کہ اقلیت کو اکثریت میں سے نکالا جائے. پروردگار نے یہی کام کیا ہے اس سورے میں. والآخر زمانہ گواہ ہے کہ ساری اکثریت خسارے میں ہے سوائے مومنین کے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثریت خسارے میں ہے تو کب تک اکثریت پہ ناز کرتے رہو گے؟ مجھے نہیں معلوم بھائی قرآن ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کیا سمجھ کے دنیا اکثریت پہ ناز کرتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ساری انسانیت خسارے میں ہے اور کس کو گواہ کر کے کہہ رہا ہے؟ زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے کہ اکثریت انسانوں کی خسارے میں ہے. بھائی سننا, زمانے کو گواہ کرا دے دیا. نوح کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لو قرآن میں. ما آمن معہ الا قلیل, ما آمن معہ الا قلیل. نئی ایمان لائے نوح پر مگر قلیل افراد. ٹھیک ہے نا. ابراہیم کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لو. انہن اضللن کثیرا من الناس. ابراہیم نے کہا ان بتوں نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا ہے. تو نوح کے زمانے میں قلیل مومن, ابراہیم کے زمانے میں قلیل مومن کثیر گمراہ. بھائی یہی تو ہے نا. اچھا موسیٰ کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لو. موسیٰ 40-30 دن کا کہہ کے گئے تھے, 40 دن طور پہ رہے اور اس دوران میں گوشالے کی پوجا ہو گئی یا نہیں؟ بھائی توجہ رکھنا. اکثریت قوم موسیٰ کی گمراہ ہو گئی. وہ یہودی تھا جو 40 دن ہادی کی غیبت کو برداشت نہ کر سکا. یہ مومن ہے جو 1500 سال سے ایک ہادی کی غیبت پہ ایمان رکھتے ہیں. اکثریت دور ابراہیم میں گمراہ, دور موسیٰ میں اکثریت گمراہ, دور عیسیٰ میں اکثریت گمراہ. بھائی اکثریت گمراہ رہی, یہ ہے انسان کا ماضی. بڑا پڑھا لکھا مجھا میرے سامنے بیٹھا ہے, بڑا پڑھا لکھا مجھا میرے سامنے بیٹھا ہے. اور اب میں عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, اور اگر وہ پہنچ گئی تو قرآن کا ایک پیغام تم تک پہنچ گیا. کیا کہا قرآن نے؟ ماضی میں اکثریت انسان کی گمراہ, ٹھیک. کوئی دور ایسا نہیں ہے انسانیت کا جب گمراہوں کی اکثریت نہ رہی ہو. اگر کچھ چھوٹا سا ایک دور آیا تھا کہ جب اچھے لوگ اکثریت میں تھے, اور میرے سننے والوں کے ذہن میں وہ دور محفوظ ہوگا, آدم حوا حابیل قابیل, یعنی ایک بٹا چار ظلم تھا. ظلم ظلم چوتھائی تھا اور عدل تین حصے تھا. اس کے علاوہ پوری تاریخ انسانیت میں کہیں عدل کو اکثریت نہیں ہوئی, کبھی ہدایت کو اکثریت نہیں ملی. ہمیشہ اکثریت ظلم کو ملی, ہمیشہ اکثریت گمراہی کو ملی. ٹھیک ہے نا؟ اب آیا سننا, یہ ہے انسان کا ماضی, یہ انسان معاشر اور قرآن عنوان ذہن میں رہے. یہ ہے انسان کا ماضی کہ ہمیشہ انسان اکثریت میں گمراہ رہا اور اقلیت میں ہدایت یافتہ رہا. اور اب ایک آیا سنو اور جا کے دیکھنا قرآن مجید میں, سورہ نور 24 سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورہ کی انتہائی مشہور آیت پڑھنے جا رہا ہوں. آیت کا نام ہے آیت استخلاف. سننا, خلافت کی آیت, آیت استخلاف, خلافت کی آیت, بڑی مشہور آیت ہے اور بڑا ناز ہے مسلمانوں کے اس آیت پر. وہ آیت حدیہ کرنے جا رہا ہوں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. آیت کا نام کیا ہے؟ آیت استخلاف. اچھا اب یہ تو نام عربی ہو گیا نا, آسان اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ خلافت کی آیت. آیت استخلاف خلافت کی آیت, ترجمہ کروں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے جو ماضی میں ایمان لا چکے اور ماضی میں عمل صالح کر چکے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ اللہ ان ماضی والوں کو مستقبل میں خلیفہ بنائے گا. بھائی بڑا پڑھا لکھا مجھا میرے سامنے, بڑا پڑھا لکھا مجھا میرے سامنے, ترجمہ پھر سن لو, پھر سن لو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو ماضی میں ایمان لا چکے, جو ماضی میں عمل صالح کر چکے, اللہ انہیں مستقبل میں خلیفہ بنائے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ماضی کا انسان مستقبل میں خلیفہ بن جائے؟ بھائی عمریں تو طویل نہیں ہے نا, پہنچائیے بات میرے سننے والوں تک. بھائی عمریں تو طویل نہیں ہے, عمریں بڑی چھوٹی چھوٹی ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ماضی کا مومن ہے, جو ماضی کا مومن ہے اسے مستقبل میں خلیفہ بناؤں گا. تو بس ایک ہی صورت ہے کہ اتنی طویل عمر دے دے. آیت پڑھ رہا ہوں, آیت پڑھ رہا ہوں. اپنے گھر سے کوئی حدیث لے کے نہیں آیا, اپنے گھر سے حدیث نہیں لایا, آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ماضی کے مومن کو, ماضی کے عمل صالح کرنے والے کو مستقبل میں خلیفہ بنائے گا. اچھا تو کیا مدینے کا بنائے گا؟ کیا مدینے کا خلیفہ بنائے گا؟ وعد اللہ سننا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. مدینے کا خلیفہ نہیں بنائے گا, پوری زمین کا خلیفہ بنائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم, جیسا کہ پچھلی قوموں میں داؤد جیسے نبیوں کو خلیفہ بنا چکا ہے, پوری زمین کا خلیفہ بنائے گا, مدینے کا نہیں. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دینہم الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. اور سنو سنو, اللہ کا وعدہ ہے کہ جب
ماضی کے انسان کو مستقبل میں خلیفہ بنائے گا تو اس کے دین مرتضی کو زمین میں نافذ کرے گا.
اس کے پسندیدہ دین کو زمین میں نافذ کرے گا. وَلَا يُبَدَّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور انسانوں کے خوف کو امن سے بدل دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خلیفہ کی حکومت ہوگی نا, اس کے خلیفہ کی حکومت ہوگی تو اب خوف نہیں ہوگا, اب امن ہوگا. يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, لوگ بس میری عبادت کریں گے اور لوگ شرک نہیں کریں گے. تو وہ تھا انسان کا ماضی, توجہ رہے, وہ تھا انسان کا ماضی. ہر زمانے میں انسان گمراہ رہا اور ہر زمانے میں انسان کی اکثریت گمراہ رہی, ہر زمانے میں, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے انسان کا مستقبل, جب اقلیت گمراہ ہوگی اکثریت ہدایت تو ہوگی. تو قرآن کی بات میں کنٹراڈکشن ہو گیا یا نہیں؟ تو یہی لانا تھا, یہی لانا تھا سننے والوں کو کہ سورہ بلاسر میں کہہ رہا ہے, سننا, سورہ بلاسر میں کہہ رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان کی اکثریت خسارے میں رہی. اور سورہ نور میں کہہ رہا ہے کہ لیکن ایک زمانہ ہوگا جب اقلیت خسارے میں ہوگی اکثریت مومن ہوگی. تو تصادم ہو گیا یا نہیں دونوں آیتوں میں؟ تو بھائی اب میں جواب دے رہا ہوں, اور اس جواب کو اپنے ذہنوں میں گھیرا باندھ کے رکھ لینا. پھر ایک مرتبہ سماعت کرو کہ یہ کنٹرڈکشن, یہ تضاد, یہ تصادم جو ہوا ہے وہ کیا ہے. سورہ بلاسر نے کہا ہر ماضی کے ہر دور میں زمانہ گواہ ہے انسان خراب رہا, اور سورہ نور میں کیا کہا مستقبل کے ایک دور میں انسان اچھا ہوگا. تو بھائی جواب یہ ہے کہ اسی لیے عصر کی قسم کھائی. عصر کے معنی زمانہ. اسی لیے عصر کی قسم کھائی کہ جب تک عصر اور زمانے کی ہوا میں بیٹھے رہو گے, پھر سننا, جب تک عصر اور زمانے کی ہوا میں بیٹھے رہو گے اکثریت گمراہ رہے گی. اور جس دن صاحب العصر و زمان کے دامن کے سائے لے آئے, اسی لیے اس کا ایک لقب ہے صاحب العصر والزمان, زمانے کا مالک, عصر کا مالک. تو اگر مالک عصر اور صاحب الزمان کے سائے میں آ گئے تو عصر کی ہلاکتوں سے بچ جاؤ گے. بھائی اگر یہ بات واضح ہو گئی تو بس اسی مقام سے اپنے سننے والوں کو آگے لے جاؤں گا. گزشتہ سال سورہ والتین کی گفتگو کرتے ہوئے میں نے ساتویں تقریر میں بلاسر کے حوالے سے جملے عرض کیے اور وہیں سے آگے لے جاؤں گا. بھائی سننا, زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. کون خسارے میں ہے؟ انسان. یہ نہیں کہ صنعت کار خسارے میں, نہیں. یہ نہیں کہا کہ بڑا وڈیرا خسارے میں, زمیندار, نہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ بیوروکریٹ خسارے میں ہے, حالانکہ آج کل ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ بھی نہیں کہا کہ صدر مملکت خسارے میں کہیں کا بھی ہو, وزیر اعظم خسارے میں کہیں کا بھی ہو, نہیں. بادشاہ خسارے میں, نہیں. اس لیے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو نہ صدر مملکت ہوتا ہے, نہ بادشاہ ہوتا ہے, نہ وزیر اعظم ہوتا ہے, نہ وزیر ہوتا ہے, پیشے لے کے نہیں آتا. آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان. تو کیا بلاغت ہے قرآن مجید کی, یہ نہیں کہا کہ فلا پیشے والا خسارے میں. اس لیے کہ جو بچہ آتا ہے کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو, ٹھیک ہے نا, وہ پیشہ لے کے نہیں آتا, پیشہ تو قصد سے آتا ہے. تو جب آیا تو انسان ہے, جب گیا انسان ہے. سوال جواب ہوگا انسان کی حیثیت سے, صدر یا وزیر اعظم کی حیثیت سے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اب فیصلہ نفع اور نقصان کا انسان کے لیے ہوگا, کسی پیشے والے کے لیے نہیں ہوگا.
سمجھ گئے؟
اچھا بچہ آیا، بچہ آیا، پیشہ لے کے تو آیا نہیں، کوئی پیشہ لے کے نہیں آیا، میں تو کیا لے کے آیا؟ لایا ہے روح زندہ کرتی ہے، جسم زندہ رہتا ہے بھائی.
جسم روح کے سہارے پہ زندہ ہے یا روح جسم کے سہارے پہ زندہ ہے؟ جسم زندہ ہے روح کے سبب یا روح زندہ ہے جسم کے سبب؟ بھائی اندازہ اور بدل دوں، نظر آنے والی چیز زندہ ہے غائب چیز کے سبب یا غائب چیز زندہ ہے نظر آنے والی چیز کے سبب؟ تو بھائی جسم ہے حاضر، جسم ہے حاضر، روح ہے غائب. تو اصول یہ ملا کہ جو حاضر ہو وہ غائب کی زندگی کا سبب نہیں بنتا، جو غائب ہو وہ حاضر کی زندگی کا سبب ہے.
پیشے تو لایا نہیں، پیشے تو نہیں لایا نا. دیکھو پچھلے سال کے سات محرم کی تقریر سے ریلیٹ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. پیشے تو نہیں لایا، آیا ہے انسان بچہ. اب بچہ دو چیزیں لے کے آیا، جسم لایا ہے روح لایا ہے، دو چیزیں ہو گئی. اچھا ایک چیز اور لایا ہے، مانو یا نہ مانو، رابطہ. پوچھو گے نا یہ رابطہ کیا ہوا، تعلق. پھر پوچھو گے یہ تعلق کیا ہوا، تو تیسرا لفظ دے رہا ہوں، رشتہ. وہ رشتے تو لایا ہے نا، جس ماں کے پیٹ سے آیا ہے اس کا بیٹا ہے، جس ماں کے پیٹ سے آیا ہے اس کا بیٹا ہے، جس باپ کے سن سے آیا ہے اس کا بیٹا ہے. اگر پہلے سے کوئی بھائی ہے اس کا بھائی ہے، ٹھیک، اپنے چچا کا بھتیجا ہے، اپنے ماموں کا بھانجا ہے، تو تین چیزیں بچہ تین چیزیں لے کے آیا. نہیں بچے کے لفظ کاٹا دو، انسان. انسان جب دنیا میں آیا تین چیزیں لایا، روح لایا، جسم لایا، رشتہ لایا. ٹھیک بھائی، اگر کوئی چوتھی چیز لایا ہو تم بتا دو. میں نے تو بڑی تحقیق کی، میں نے بڑی تحقیق کی. بس یہ تین ہی چیزیں ہیں جو انسان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. پھر سننا، روح لایا، جسم لایا، رشتے لایا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ کمال ہے اس چھوٹے سے سورے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، ان الانسان لفی خسر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان روح لایا، اس کے لیے کہا الذین آمنوا ایمان لاؤ. انسان جسم لایا، اس کے لیے کہا عمل الصالحات، جسم سے عمل صالح کرو. اور انسان رشتے لایا تو بتایا کہ باطل سے رشتے داریاں قائم نہ کرنا، ہمیشہ حق سے رشتے داریاں قائم کرنا. تبھی تبھی استوار ہو رہی ہیں نا اگلی تقریروں کے لیے. تو اب رشتے داریوں کی بنیاد خون نہ ہو، رشتے داریوں کی بنیاد سببی یا نسبی رشتے نہ ہو، رشتے داریوں کی بنیاد حق ہو، خونی رشتے والا ہو. اگر کافر ہو تو تب بھی قابل ہے، اور عجمی ہو، اگر مومن ہو جائے تو ملنا ہے.
تو اب جسم لائے، جسم لائے تقاضا ہے عمل الصالحات، روح لائے تقاضا ہے الذین آمنوا،
رشتہ لائے تقاضا ہے تواصل بالحق کے و تواصل بالصبر. بھائی تمہاری حیثیت تو یہ ہے کہ تم علم تک لے کے نہیں آتے، تمہیں بتلایا جاتا ہے کہ یہ ماں ہے تو سمجھتے ہو کہ ماں ہے، بتلایا جاتا ہے کہ یہ باپ ہے تو سمجھتے ہو کہ یہ باپ ہے. بھائی آئے ہو تو جا ہی لائے، جاؤ گے تو جا ہی جاؤ گے. عجیب عجیب نازک مرحلہ فکر پہ لے کے آ گیا اور موضوع گفتگو معین ہے. اب دلیل دے رہا ہوں. کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ہے بھی تو اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب وہ کیا خاک ہدایت کرے گا، کہا جاتا ہے نا. کیا کہا گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. میں تو نقل قول کر رہا ہوں کہ بھائی اگر کوئی صاحب غیبت میں تشریف فرما بھی ہیں تو اب جو آئیں گے تو 1150 سال کی عمر، 1100 سال کی عمر، یہ اتنی طویل عمر کا انسان کیا ہدایت کرے گا؟ بھنے لٹکی ہوئی، ہاتھوں میں راشا، پیروں میں راشا، یہ کہا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے. اب میری سمجھ میں آج تک نہ آیا کہ 1100 سال کے بوڑھے پہ اعتراض ہے اور 2500 سال کے عیسیٰ میں کسی کو اعتراض نہیں سنتا. یہ عقیدے میں، یہ عقیدے میں دوہرا معیار کہاں جایا؟ سن رہے ہو نا؟ تو اب سننا یہ کیٹیگری اور ہے. میں خدا کی قسم بڑے نازک مرحلے پہ بات کو لے آیا ہوں اور اگر اس مرحلے پر میں بات کو مکمل کر سکا تو میں سمجھوں گا میری آج کی محنت سوالت ہے. بھائی دو آیتیں ایک ہی سورہ کی، سورہ نحل، قرآن مجید کا 16 سورہ. انسان آیا جاہل آیا، انسان گیا جاہل گیا. سنو، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. آرام سے سننا، اس لیے کہ مجھے پھر اپنے امام تک جانا ہے. کہہ رہے اتنا بوڑھا، بھائی ہے قرآن میں ہے، ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جسے ہم طویل عمر دیتے ہیں اسے خلق میں سرنگو کر دیتے ہیں. قرآن میں ہے، یعنی قرآن نے بڑھاپے کو ارذلیل عمر کہا ہے، عمر کا ذلیل ترین حصہ. تو اگر بڑھاپا ہو برا ہوگا تو ہر آیت کا بڑھاپا برا ہوگا. بات تو بھائی نا، اب ایسا تو نہیں کہ آج بڑھاپا برا ہو جائے اور کل کا بڑھاپا اچھا ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے. اچھا، تو اب قرآن نے آواز دی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. کیا کہا بھائی قرآن نے؟ دیکھو میں کہوں چیلنج کر دو، قرآن کہے آسانی سے مان لو، قرآن کہے آسانی کے ساتھ مان لو، اس لیے کہ قرآن کی ہر بات مانی جانی چاہیے. قرآن کا لفظ قابل تسلیم ہے، قابل ایمان ہے. قرآن نے کہا تم، پوری انسانیت کو کہا تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے، جاہل تھے، ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. کہاں علم نہیں تھا؟ ماں کے پیٹ میں نہیں، پیٹ کے باہر. پھر سننا، پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا، یعنی آنے کے بعد بھی جاہل ہو، ٹھیک ہے نا. اب دوسری آئے سنو، آنے کے بعد جاہل. اب دوسری آئے سننا، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. بہت اطمینان سے صاحب کا ترجمہ سننا، اس لیے کہ اب میں ہدیہ کر رہا ہوں جہاں جہاں بھی سننے والے ہیں، حلیا کر رہا ہوں اس آیت کے ترجمے کو. واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں خلق کیا، ثم یتوفاکم اور اللہ تمہیں موت دیتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر اور تم میں سے بہت سو کو اللہ پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف، بڑھاپے کی طرف پلٹا دیتا ہے.
کتاب کے پڑھنے لکھنے کے بعد بڑھاپے میں پھر جاہل بن جاؤ اور قبر میں چلے جاؤ تو ماں کے پیٹ سے باہر آئے جاہل سے، جب قبر میں جانے لگے پھر جاہل. تو دو جہالتوں کے درمیان زندگی گزر رہی ہے. دو جہالتوں کے درمیان زندگی گزر رہی ہے. ماں کے پیٹ سے آئے جاہل آئے، قبر میں گئے جاہل ہے. بھائی دو نجاستوں کے درمیان ہو، ماں کے پیٹ سے آئے نجس ہے غسل میں لانت ہوا، قبر میں جانے لگے نجس ہے غسل میں میت ہوا. تو تم ہو جو دو نجاستوں کے درمیان زندگی گزارتے ہو، اور ایک وہ ہے جو پیدا ہو تو کعبے میں مرے تو مسجد میں.
جہالتوں کے درمیان آئے بوڑھے وہ ہوتے ہیں جو دو نجاستوں کے درمیان آئے، ٹھیک ہے نا. جو عین طہارت ہو، جو عین علم ہو، اس کا یہاں بڑھاپا نہیں ہے. اب میں دلیل دے دوں قرآن سے تاکہ فیصلہ ہو جائے. بھائی سننا سننا آئے تو پھر سننا، بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے اور پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں خلق کیا. ثم یتوفاکم، اللہ اے انسانوں تمہیں موت دیتا ہے. ومنکم من یرد الى ارض العمر، اور تم میں سے بہت سو کو پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف. یہ پڑھا لکھا ہزاروں ہزار کی تعداد میں مرتا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور کھڑا ہوا ہے، ان سب سے پوچھتا ہوں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ انسان کو پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف. یہی تو کہا نا، پلٹا دیتا ہے. اچھا یہ بڑے پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے سامعین ہیں، ان سے پوچھوں گا بھائی مجلس میں آئے ہو یا پلٹ کے آئے ہو؟ یہاں جو مجلس میں آئے ہو، یہ آئے ہو یا پلٹ کے آئے ہو؟ آئے ہو نا، گھر پلٹ کے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے، یہ کیسے کہہ دیا پلٹا دیتا ہے؟ بھائی پلٹانے کا مطلب تو یہ نا کہ پہلے وہی کیفیت تھی، پہلے وہی کیفیت تھی پھر پلٹ کے بسا ہو گیا، یہی ہے نا. خدا کی قسم قرآن کا ایک لفظ بھی بے محل نہیں ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ایک ایک لفظ موجودہ ہے. کیا کمال کا لفظ رکھا پلٹا دینا، اللہ تمہیں بڑھاپے کی طرف پلٹا دیتا ہے. اب بتاؤں، پیدا ہوئے آنکھیں تھیں ٹک کے دیکھتے بھی تھی. دیکھنا دیکھنا، یہ پلٹانا دیکھنا، اللہ کا پلٹانا ہے. بھائی تو خالق ہے نا، اب وہ پلٹا رہا ہے. اچھا آنکھیں تھیں ٹک کے ٹکا کے دیکھتے بھی تھی، جھاٹ لے بچہ شیخا بچہ چیز ہاتھوں میں تھم نہیں سکتی تھی، کان تھے ٹھیک سے سنتے نہیں تھے، پاؤں تھے چلنے کے قابل نہیں تھے، زبان تھی بول نہیں سکتی تھی، اور جب پلٹ کے بڑھاپا آیا آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی. دیکھا کیا کمال قلم رکھا، دیکھ لو نا یہ ہے قرآن کا موجودہ، یہ ہے قرآن کا موجودہ، کیا کمال قلم رکھا. دیکھو اس طریقے سے قرآن کو سمجھو، خدا کی قسم قدر کرو قرآن کی، قدر کرو قرآن کی. بچپنے میں آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں، بڑھاپے میں آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں، بچپنے میں ہاتھ ہیں چیز اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، بڑھاپے میں ہاتھ ہیں راشا آ گیا اٹھانے کے قابل نہیں رہے، بچپنے میں پاؤں چلنے کے قابل نہیں، بڑھاپے میں اب انتہائی بوڑھا چلنے کے قابل نہیں رہا، زبان بچپنے میں بول نہیں سکتی، زبان انتہائی بڑھاپے میں بول نہیں سکتی. تو جیسا بچپنا ہوگا، جیسا بچپنا ہوگا سمجھ کر ویسا ہی بڑھاپا آئے گا. بات پہنچ گئی میرے سننے والوں.
بھائی میں تو آئے میں تو آئے پیش کر رہا ہوں آئے پیش کر رہا ہوں دیکھو اپنی طرف سے اپنی طرف سے میں نے کچھ نہیں کہا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا میں تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں جیسا بچپنا ہوگا ویسا بڑھاپا ہوگا اگر بچپنا کمزور ہے تو بڑھاپا کمزور ہوگا اور اگر بچپنے میں آج در چیز ہے تو بڑھاپے میں خیبر توڑے گا
ہمارے طویل العمر امام کو اپنے بیویوں سے قیاس کیوں کر رہے ہو؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تقریر اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے لیکن خدا کی قسم مجلس کا حق ادا نہیں ہوگا اگر میں اس آیت کو تمہارا سننے والوں کی خدمت حاضر نہ کروں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تام پوری انسانیت کو خطاب ہے, اللہ پوری انسانیت سے مخاطب ہے. تام تام جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے جاہل تھے, بطن مادر کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہاں تو تھے ہی جاہل, باہر نکل کے بھی جاہل تھے. بعد میں علم سیکھا ہے. آئے تھے نا بطن مادر سے باہر, شکم مادر سے جب باہر آئے جاہل آئے, شکر مادر میں تو کھی جائے. ٹھیک, اب بتاؤں, اب ایک چھوٹا سا واقعہ سنتے جاؤ اور اب مجھے اجازت دے دو, اب میں زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. جاؤ سیرت کی کتابوں میں دیکھو کہ بنت اسد پہچانتے ہو نا, کون ہے رسول کی سگی؟ پورا مجمع خاموش ہے. چچی بھائی ٹھیک ہے, تم چچی کہو میں ماں کروں, رشتہ تو تھا چچی کا, لیکن یہ جو جملہ میں نے کہا نا کہ تم چچی کرو تو میں ماں کروں, بھائی میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی. ابو طالب سگے چچا, دریاست سگی چچی. ٹھیک ٹھیک, شجروں میں یہی لکھا ہوا ہے, میرا قرآن سے بھی تو چل کے پوچھو. سنو اچھا, اب وقت میں گنجائش نہیں ہے, پھر کبھی صحیح. تو قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا, حبیب فقط میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. کیا کہا اللہ نے, کیا کہا محمد رسول اللہ سے؟ قل لهما قولا کریما, اچھی باتیں ان سے کرو. وقف لهما جناح ذل من رحمہ, رحمت کے ساتھ جھکے رہو ان کے سامنے, ماں باپ کے سامنے. میں کس کے سامنے جھکے رہو؟ ماں باپ کے سامنے. رکے رہو نا, رکے رہو. کس کے سامنے جھکے رہو؟ ماں باپ کے. اچھا سورہ کب نازل ہوا؟ جب محمد ہو گئے 40 سال کے. اب رسول کے ماں باپ کبھی انتقال کر گئے بچپنے میں؟ یہ کون سے ماں باپ ہیں؟ یہ کون سے ماں باپ ہیں؟ تو وہ انہیں کی طرف میں اشارہ کیا. اب بنت اسد ہیں, پیغمبر ان کی گود میں پل رہے ہیں, پیغمبر گود میں پلے ہیں بنت اسد کی. اچھا جب بچے کو پالے گی نا خاتون تو اس بچے کا احترام نہیں کرے گی. وہ بچہ ہے, بیٹا ہے, اس کا کوئی احترام ہوگا؟ لیکن تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب علی کا نور بطن مطہر جناب اسد میں منتقل ہوا, علی شکم بنت اسد میں تشریف فرما ہوئے, اب سننا, کہ جب پیغمبر گھر میں داخل ہوتے تو بے اختیار بنت اسد کھڑی ہو جاتی. دیکھو اب وقت میں ہوئے گنجائش نہیں ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جملہ حضیہ کروں اور دو جملے مسائل کے, ابھی پہنچوں گا مسائل تک, لیکن یہ بات سن لو. اور اس آیت کے حوالے سے تم ماں کے پیٹ سے باہر آ کے بھی جاہل ہو, ٹھیک ہے نا؟ اب سنو, محمد آئے, بنت اسد کھڑی ہو گئی گھبرا کے. وہ عورتیں عرب کی جو بنت اسد کی جاننے والی تھی, انہوں نے کہا بنت اسد, جو تم بھتیجے کے لیے جسے بیٹے کے لیے پالا ہے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے, یہ بات کیا ہے؟ کہا میں کیا کروں, سنو بن چاسر کروں گا, میں کیا کروں, میں تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے بھتیجے کے لیے تازی میں کھڑی ہو جاؤں, لیکن پیٹ کا بچہ مجھے اٹھنے پر مجبور کرتا ہے, پیٹ کا بچہ مجھے اٹھنے پر مجبور کرتا ہے. عورتیں سمجھی لمجہ بن لائے مل ذالک, یہ میں نقل قول کر رہا ہوں, عورتیں سمجھی کہ بنی آسان اپنے بھتیجے کے لیے بہانہ تلاش کر رہی ہیں احترام کر کر کے, یہ کیسے ممکن ہے کہ پیٹ کا بچہ اٹھنے پر مجبور کر دے. تو آٹھ نو دس عورتوں نے جتنی بھی رہی ہوں یہ طے کیا کہ جب محمد آئے اور بن جسد اٹھنے لگے تو ان کے شانوں کو دبا کے بیٹھ جائے, ٹھیک ہے نا, تاکہ پتا چل جائے کہ یہ بچہ اٹھنے پر مجبور کرتا ہے یا خود اٹھ رہی ہے. آئے رسول اور جیسے ہی بن جسد نے اٹھنا چاہا ان عورتوں نے دبا کے زور سے بن جسد کو روکا. تاریخ لکھتی ہے کہ بن جسد نے ایک جھٹکا دیا, جھٹکا دیا, کوئی دائنے گری, کوئی بائیں گری, کوئی سامنے گری, کوئی پیچھے گری, بن جسد کھڑی ہو گئی. تو یہ طاقت بن جسد کی نہیں تھی, یہ بچے کی طاقت تھی. تو جب علی کے مقابلے پر عرب کی دس عورتیں نہ رک سکی تو ایک آدمی کیا رکے گی؟ چاہ رہا ہوں کہ قطامہ وہ عرب کی عورت جس نے علی کو عبد الرحمان ابن ملجم کے ذریعہ زہر دلوایا تھا, قطامہ علی کو شہید کروا سکتی ہے, مقابلہ نہیں کر سکتی. بس بس میرے عزیزو, میرے دوستو, تقریر آخری مرحلے پہ آ گئی لیکن اب جملہ مکمل کر رہا ہوں. علی بطن بنت اسد میں ہے, پہچان رہے ہیں کہ رسول آیا. تم ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد بھی جاہل ہو, وہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی عالم الغیب ہے. پورا 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 گھرانہ عالم الغیب ہے. حسین کو معلوم تھا, پر دیکھو میرے پاس وقت نہیں رہا اور میں انتہائی قلیل ترین مسائل پڑھوں گا. حسین کو معلوم تھا ہونے والا کیا ہے. خط آیا حاکم مدینہ کے پاس, یزید کا خط کہ حسین سے بیعت لے لو, عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لو, عبداللہ ابن عمر سے بیعت لے لو, اور اگر یہ بیعت نہ کرے تو جواب ان کا سر بھیج دو. قاصد آیا کہا فرزند رسول حاکم مدینہ نے آپ کو طلب کیا ہے. بڑا طویل واقعہ ہے, مختصر کر رہا ہوں. آئے حاکم نے کھڑے ہو کے تعظیم کی, حسین بیٹھے. اچھا یاد ہو نا وہ جوان بنی ہاشم کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. حاکم نے مدینہ سے پوچھا کہ تو نے کیسے ہمیں یاد کیا. اس نے پہلے کلمہ استرجاع زمان پہ جاری کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, کلمہ استرجاع. اور اس کے بعد کہا فرزند رسول یہ خط پڑھ لیجیے. حسین نے خط پڑھا کہ بیعت لو یا سر بھیجو. کہنے لگے ان البیعت لا تکون سرا, دیکھو تنہائی کی وجہ سے فائدہ کیا ہے. لکھا ہے نزوی آمت الیہود, صبح ہونے دو, یہ رات کی وجہ سے فائدہ کیا, صبح ہونے دو پھر ہم آئیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کون ہم میں خلافت قائل ہے. یہ کہہ کے حسین اٹھے, جانا چاہ رہے تھے. مروان نے حاکم مدینہ کو مشورہ دیا کہ اگر حسین نکل گئے تو قابو نہیں آئیں گے. بس جیسے ہی یہ مشورہ سنا حسین کے کانوں تک اس مشورے کی آواز گئی. ایک مرتبہ بلند آواز سے سرزدشت, آواز کا بلند ہونا تھا کہ وہ جوان جو دارو لیمارا کے باہر کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے تلواریں کھینچی اور دردانہ دارو لیمارا میں داخل ہوئے. سب سے پہلے جو جوان گزرا اس کا نام ہے ابو الفضل عباس. حکم اللہ, بس آپ نے گریہ کیا مجلس تمام ہوئی. دیکھو محرم کی پہلی تاریخ ہے, انشاءاللہ مصائب کے تفصیلات عرض کروں گا. بس اب جو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. ایک مرتبہ حسین نے عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا بھیا تلوار کو نیام میں رکھ لو. اب بات نے تلوار نیام میں رکھی, کندھے پہ ہاتھ رکھے رکھے دارال امارہ سے باہر آئے اور کہنے لگے, بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, بھیا اب سامان سفر کی تیاری کرو. بس میرے دوستو, میرے عزیزو, دو جملے سنو. ادھر عباس مشغول ہوئے سامان سفر کی تیاری میں اور ادھر حسین نے مسلح بچھایا. مغرب سے نصف شب تک اپنے مسلح پر محل عبادت رہے. آدھی رات کو حسین اپنے گھر سے نکلے اور نانا کی قبر متحر پہ آئے. بس دونوں ہاتھ رکھے اور کہا, السلام علیکم جگا, نانا آپ پر میرا سلام ہو. اور اس کے بعد جملہ سنو گے, کہنے لگے, خود نہیں لے گیا جگا, نانا مجھے بھی اپنے پاس بلا لو. بس آپ نے کیا کیا, میں نے تفصیلات کی تلخیص پیش کی ہے, پورے پورے واقعے بیان نہیں کیے, ایک جملہ کروں گا اور مجلس کو تمام کر دوں گا. نانا نانا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. روتے روتے ہو مجھے میں چلے گئے. نانا کو ہاتھ میں دیکھا, کہا, نانا آپ کی امت نے بھی ستایا ہے. کہا, حسین مت گھبرا, تیرے آنے کا وقت قریب آ گیا. یہ سننا تھا کہ آپ کھلی بے اختیار کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون, رنم میں قضائی و تسلیم الامر, یہ کہہ کر قبر رسول سے خدا حافظ کیا. اور اب آئے بھائی کی قبر پر, رو چکے میرے دوستو, میرے عزیزو, رو چکے. بھائی کی قبر پہ آئے, بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے. سن لیا نا, نانا کی قبر سے رخصت ہوئے, بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے. ایک جملہ کہوں گا, رو چکے. میں نے مقتل دیکھے, سننا جملہ سننا, مقتل دیکھے. راوی کہتا ہے کہ جب نانا کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو ایسا جمع جمع کے قدم رکھ رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو, جیسے کوئی انتہائی شجاع اور تمکنت والا شخص جا رہا ہو. جب بھائی کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو ایسے جمے ہوئے قدم تھے جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہو. سن لیا نا, اب آخری جملہ سنو. نانا سے رخصت ہوئے, بھائی سے رخصت ہوئے اور اب چلے ماں کی قبر متحر کی طرف. اب رانی کہتا ہے کہ ایسے دوڑے جیسے بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے. بس آخری جملہ, ماں کی قبر پہ پہنچے, کہا, السلام علیکم اللہ, الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.